بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله الطاهرین. معزز ناظرین، السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں. آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. ناظرین کرام، بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ مرتب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ ہی کی طرف سے جو سوالات ہوتے ہیں ان سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں، اور آپ کو وہ جوابات بھی پسند آ رہے ہیں. ہم آپ کے واقعا مشکور ہیں. آج بھی ہماری گفتگو جو رہے گی وہ علم و ایمان کے حوالے سے رہے گی کہ علم و ایمان کا رابطہ کیا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ علم کی حقیقت کیا ہے، علم کمال تک انسان کو پہنچا سکتا ہے، علم کے ذرائع کیا ہیں اس کے حاصل کرنے کے، اور علم کی فضیلت اور شرف کے معیار کیا ہیں. آج ہم ایمان کے بارے میں یہاں مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب کی خدمت میں ہیں، اور ان سے کچھ سیکھیں گے اور کچھ حاصل کریں گے. اور امید ہے کہ آپ کو بھی یہ گفتگو پسند آئے گی کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے. اگر ہم رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں علم و ایمان کے درمیان، تو ایمان ہمیں کس سمت لے جاتا ہے، ایمان کی جو فضیلت ہے وہ کس زاویے سے، ایمان اگر ہمیں رکھنا ہے تو کن چیزوں پہ ہمارا ایمان ہو، کن چیزوں کے متعلق ہمارا ایمان ہو، تو اس سلسلے میں ہماری تفصیلی گفتگو رہے گی. اور آپ بھی ہماری گفتگو میں شریک رہیں گے، آپ ہی کے سوالات کے ذریعے سے جو پوچھے گئے ان کے جوابات بھی یہاں پہ دیے جائیں گے. تو یہاں ملاقات تو کریں گے ہم مولانا سے اور گفتگو کا آغاز، لیکن حسب معمول یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. بریک میں ہم دیکھتے ہیں آج کے پروگرام کا کیپشن. ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو آئیے مولانا سے ملاقات کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز. قبلہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر، خوش آمدید آپ کو اپنے پروگرام میں.
آپ کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ جنہوں نے پھر سے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی گفتگو کو مکمل کر سکیں.
قبلہ، جیسا کہ آپ چونکہ عنوان سے بھی آپ آشنا ہے، اور پچھلے پروگرام میں آپ نے علم کے حوالے سے ہمیں کچھ یہاں پہ اپنی معلومات فراہم کی تھی، اور ہمیں علم میں اضافہ ہوا تھا، اور ہمارے ناظرین نے بھی پروگرام کو پسند کیا تھا، اور ایک اس کا حصہ رہ گیا وہ ہے ایمان. کہ علم کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں ایمان پہ بھی گفتگو کرنی ہے، تو ہم آج چاہیں گے کہ آج آپ ایمان ہمارے لیے واضح کریں کہ ایمان کیا ہے، کس چیز کو ایمان کہتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، جس طرح سے خود موضوع سے بھی عیاں ہے کہ ہمارا موضوع گفتگو علم اور ایمان ہے، کہ علم کے بارے میں اپنے جو معروضات تھیں وہ ہم نے پہلے پیش کر دی ہیں. اب یہاں سے حقیقت ایمان کے بارے میں کچھ معروضات پیش کریں گے. حقیقت ایمان کے بارے میں ہم اپنی بات نہیں بلکہ قرآن کریم سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن کا سہارا لیتے ہیں. سورہ مبارکہ حجرات میں ارشاد خداوندی ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس جب یہ بادیہ نشین بدو عرب اٹھ کر آتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہم صاحبان ایمان ہیں. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. آتے تھے اعراب اور پیغمبر اسلام سے آ کے کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے. پیغمبر اسلام کو حکم ہوا کہ ان سے کہو کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. بس اس آیہ مجیدہ سے ہمیں دو مطلب ملتے ہیں اور جن استفادہ کر سکتے ہیں. اور پہلا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا درجہ اسلام کے بعد ہے. انسان جب کمال کی منزل میں گامزن ہوتا ہے، علم کے نور سے آراستہ ہو کر جب حرکت کرتا ہے، اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، تو سب سے پہلا مقام جہاں پہ یہ انسان پہنچتا ہے اس مقام کا نام ہے اسلام. یعنی آپ فرض کر لیں کہ خداوند عالم نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے سامنے ایک مقصد رکھا ہے، اور اس مقصد کے مختلف مقامات ہیں جہاں سے ہوتا ہوا یہ اپنے مقصد کو پہنچے گا. اس کا مقصد کیا ہے؟ خود قرآن نے ذکر کیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں جب کوئی مر جائے، اور مرنے کے بعد ہم مردوں کے لیے آیات کو پڑھتے ہیں، جبکہ نہیں، خالق کائنات نے ان آیات کو ہم زندہ انسانوں کے لیے نمونہ عمل کے طور پہ نازل کیا ہے. لہذا خالق کائنات نے ذکر کیا ہے کہ اے انسان، تو کہاں سے آیا ہے؟ خدا کی طرف سے. اور تمہیں جانا کہاں ہے؟ خدا تک جانا ہے. لہذا بیچ میں آپ جہاں پہ بھی رک گئے وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. اب وہ راستہ کتنا طویل ہے, کتنا لمبا ہے, اس کے لیے نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آہ من قلت الذات وبعد الطریق وطول السفر, یعنی زاد راہ کم ہے اور سفر بہت لمبا ہے, جس سفر پہ انسان گامزن ہے وہ سفر بہت لمبا ہے. سرمایہ کتنا ہے؟ یہ آج کی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال. خوب اس 70 سالہ زندگی میں, حد اکثر 70 سال ہے, اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے. کوئی استثنائی افراد ہیں جو 80-90 سال تک پہنچے ہیں, ورنہ 40 سے شروع ہوتے ہیں, 50-60 تک زندگی تمام ہو جاتی ہے. اب اس کم ترین سرمایے میں زاد راہ بہت کم ہے, واقعی بہت کم ہے. اور مقصد کیا ہے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ یا ایها الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی, اے انسان تو سختیوں کے ساتھ اس راستے پہ گامزن ہے اور ایک دن تو خالق کی ملاقات پہ نائل آئے گا, پہنچے گا وہاں پہ. بس مقصد ہمارا خالق کائنات کی بارگاہ میں جانا ہے, اس سے پہلے ہم جہاں پہ بھی رک جائیں گے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. لہذا یہ بیچ میں جنت اور جہنم یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ابھی یہ بریکٹ میں رہے, اس کی طرف ہم نہیں آتے. صرف یہ ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے جا رہا ہے وہ مقصد ذات الہی کی ملاقات ہے, خالق تک ہمیں جانا ہے. اور سب سے پہلی منزل جس کو انسان طے کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. اب اسلام کے اپنے مقتضیات ہیں, اسلام کے اپنے قوانین ہیں اور اس کے کچھ تقاضے ہیں, جن تقاضوں کو پورا کر کے انسان اس پہلی منزل کو پورا کرتا ہے. لہذا پہلی منزل کیا ہے؟ اسلام. البتہ اختصار کے ساتھ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ اسلام کے جو تقاضے ہیں اس میں یہ ہے کہ کم سے کم ہمارے اطراف میں رہنے والے افراد ہمارے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہوں. یعنی ہاتھ اور زبان سے اگر ہمارے ارد گرد میں رہنے والے افراد معاشرے میں ہوں, اجتماع میں ہوں, فردی زندگی میں ہوں, خانوادگی زندگی میں ہوں, یعنی انسان کی جو بھی ہے فیملی زندگی ہو, اس میں اگر واقعا ہمارے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہیں تو گویا کہ ہم اسلام کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. لہذا جب عرب بدو آتے تھے اور پیغمبر سے آ کے کہتے کہ ہم تو مومن ہیں, پیغمبر اسلام سے خداوند عالم نے کہا کہ ان سے کہو کہ نہیں, تم مومن نہیں ہو, تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. بس ایک اس آیت سے ہمیں جو نتیجہ ملا وہ یہ کہ انسان جس کا نام اسلام ہے. دوسرا مطلب جو اسی آیہ مجیدہ سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت ایمان کیا ہے. حقیقت ایمان کیا ہے؟ فرمایا اس کا ظرف دل ہے. یعنی ایمان کہاں پہ آئے گا؟ ایمان ہمیشہ دل میں آئے گا. اگر دل میں آیا تو ایمان ہے, اور اگر دل میں نہیں آیا تو پھر ایمان نہیں ہے. وہ معلومات کی ہیں, بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ علم نورانیت ہے, وہ راستہ دکھاتا ہے. اگر اس راستے پہ پابند رہے تو ایمان بھی آئے گا, یعنی کچھ کرنے کا نام ہے. اگر کچھ کیا تو ایمان پہ فائز ہوں گے, اور اگر کچھ نہ کیا تو ایمان پہ فائز نہیں ہوں گے. اسی لیے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا. یا دوسرا یہ ہے کہ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَزْدَادِهَا, یعنی ازداد سے اگر کسی حقیقت کو آپ معلوم کرنا چاہیں, جس طرح کہ لقمان حکیم کی نصیحتوں میں بھی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا ہے, تو انہوں نے کہا جہال اور بے ادبوں سے. کہا وہ کیسے؟ کہا جو بے ادب اور جاہل کرتے تھے میں وہ نہیں کرتا تھا. یہ ہے ازداد سے ایک حقیقت. بس ادب کو کہاں سے لے لیا؟ جہال سے. یعنی جہال جو کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ, بادم ہیں. یہیں سے تعرف الاشیاء بازدادہا, ایمان کی حقیقت کو پہچاننا کہاں سے پہچانو؟ ضد سے. ضد کیا ہے؟ قرآن نے ضد کے طور پہ جس حقیقت کو برملا کیا اس کا نام ہے جہل, انکار, ہٹ دھرمی. اور ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جب فرعون کو جا کر اللہ کی آیات پڑھتے اور راہ نجات کی طرف دعوت دیتے تو ان کا جو رد عمل ہوتا وہ کیا تھا؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, سورہ مبارکہ نمل آیہ نمبر 14 میں. وَجَحَدُوا بِهَا, یعنی ان تمام آیات کا جہدو بِهَا, انکار کر دیا. اور درحالی کے کیا تھا؟ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, جبکہ ان کے نفس اور دل میں یقین تھا کہ یہ باتیں صحیح کر رہا ہے, یعنی بات صحیح کر رہا ہے, اس کے بارے میں ان کو یقین ہے, علم ہے. بس ہم پچھلی گفتگو کے ساتھ بھی آج کی گفتگو کو منسلک کر سکتے ہیں کہ علم ہمیشہ سعادت کا باعث نہیں ہوتا. علم و یقین تھا اس کو کہ آیات الہی ہیں, اللہ کی طرف سے آیا ہے, اپنی طرف سے یہ کوئی بات نہیں کرتا. در عین حال کیا ہے؟ وجاہدوا بہا, انکار کر دیا. اگر انکار نہ کرتا اور وہی آیات جو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کے آئے تھے ان کی ہدایت کے لیے ان کو مان جاتے, یہی ایمان, یعنی یہی سے پتہ چل جاتا کہ وہ مرتبہ ایمان میں ہے. بس علم کے بعد دوسرا مرحلہ جس میں انسان کو قدم رکھنا ہے وہ ایمان ہے, اور ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ کچھ کرنا ہے, نہ یہ کہ معلومات کا ڈھیر اکٹھا کر لے اور ان معلومات کا ڈھیر اکٹھا کرنے کے بعد انسان یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا بافضیلت ہوں اور باکمال بن گیا ہوں, نا ایسا نہیں ہے. بس اس آیت سے جو دوسرا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی حقیقت ہے جو اسلام کو طے کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. ایک دوسرا, اس کا ظرف اور اس کا مقام کیا ہے, دل انسانی ہے, انسان کا دل, قلب جو پاک ہو, اس پاکیزہ دل کے ساتھ اگر انسان اس علم کو استعمال کرتے اس پہ گامزن ہو جاتا ہے, یہ ایمان ہے, یعنی حقیقت ایمان سے مالا مال ہو جائے گا. اور اگر اس کو ضد سے پہچاننا چاہیں تو وہ یہ, اچھا ہوتا ہے بس اوقات, مثلا فرض کریں خدا نہ کرے کہ یہ کسی کے اندر یہ بیماری آ جائے, مثلا فرض کریں کہ عموماً ہوتا ہے, روایات کے اندر بھی ہے کہ علماء دین کے اندر حسد کے کل 10 مرتبے, ان میں سے 9 درجے کے مختص ہیں علماء کے ساتھ اور 10ویں میں بھی یہ الحمدللہ شریک ہے. ہوتا ہے, مثلا مجھے بھی پتا ہے کہ میں ایک علمی بات کر رہا ہوں کسی کے ساتھ اور سامنے والا بھی آ کر کوئی اعتراض کرتا ہے اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں بات غلط کر رہا ہوں اور میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں. خوب کیا فرق ہے مجھ میں اور اس فرعون میں؟ کوئی فرق نہیں ہے. فرعون کے سامنے آیات الہی جناب موسیٰ علیہ السلام لے کے آتے تھے, جانتا تھا کہ اللہ کی طرف سے, انکار کر دیتا تھا, یعنی مرتبہ ایمان میں نہیں ہے. خوب آج اگر میں بھی ایک علم کی حقیقت کو جانتے ہوئے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور سامنے والا ٹھیک کہہ رہا ہے اور نہیں مان رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میں ایمان کا حامل نہیں ہوں, ایمان میرے اندر نہیں ہے. اگر ایمان کی حقیقت اور دولت میرے دل میں ہوتی تو میں ایمان کے سامنے تسلیم ہو جاتا, فوراً اس کو قبول کر لیتا. بس خلاصہ اس کا کیا ہوا کہ ایمان ہمیشہ پاکیزہ دل کے لیے ہے اور اس کی جائے گا اور اس کا مسکن, ملجا اور ماوا قلب طاہر ہے, اور قلب طاہر میں ایمان کی حقیقت سے اس وقت انسان مالا مال ہو سکتا ہے جب اپنے علم کے مطابق حرکت کرے, یقین کے مطابق حرکت کرے اور کمال کی طرف گامزن ہو. بس فقط معلومات کو اکٹھا کر لینے سے ایمان نہیں آتا. لہذا یوں نہیں ہوتا کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ با ایمان بھی ہوتا ہے, چاہے بسا ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس علم بہت ہے لیکن ایمان کی رتی بھی نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ ذاکر صاحب. اگر اجازت دیں دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال کیا ہے. ناظرین کرام, آئیے مل کے دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم سحر چینل کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور تمام ناظرین کی خدمت میں, اور یہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے بہت اچھے طریقے سے, یہ تمام مسائل کو حل کر رہا ہے, اور اس کے ذریعے دنیا میں کہیں سے بھی کوئی بھی چاہنے والا سوال کر سکتا ہے, اپنے مسائل دریافت کر سکتا ہے. اسی کے ذیل میں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آیا ایمان کے مراتب بیان فرمائیں.
ناظرین کرام, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں ساتھ دے رہے ہیں ہمارا. تو اور یہاں پہ جو سوال پوچھا اس برادر نے, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولانا اس کا کیا جواب دیں گے. جی قبلہ, بہت ہی اہم سوال ہے اور عام طور سے رائج ہے یہ سوال, اور ہر کسی کی زبان پہ رہتا ہے کہ بھائی آپ ایمان کے کس درجے پہ ہے, کون سا درجہ ہے آپ کا, اور ایمان کے مختلف درجات بیان کیے گئے, مراتب بیان کیے گئے, کچھ اس کے بارے میں بتائے تاکہ ان کے جواب دے سکے.
جی خوبصورت سوال ہے اور اہم سوال کی طرف اشارہ کیا آپ نے اور ہمارے ناظرین نے کہ ایمان کے مراتب کیا ہیں. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آیا واقعاً حقیقت ایمان کے مختلف مراتب ہیں یا نہ ایمان کا مرتبہ ایک ہی ہے اور اس کی طرف جانے والے افراد وہ مختلف ہیں. لہذا یہیں سے ایک غلط فہمی دور ہو جائے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رائج ہوتا ہے مطلب وہ کیا ہوتا ہے کہ جی ایمان کے بڑے مراتب ہیں
بالکل.
عوام میں یہی رائج ہے, اور جس طرح کے بعض روایات کے اندر بھی آیا کہ جناب سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز تھے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، اور سٹیپ بائی سٹیپ پھر وہ دسویں درجے پہ فائز ہے؟ یہ ہے حقیقت یا نہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں، حقیقت ایمان ایک ہی حقیقت ہے، اس کا ایک ہی مرتبہ ہے، ایک مرتبے سے بڑھ کر اس کا کوئی اور مرتبہ نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے لیے ایک نئی بات ہوگی اور واقعاً عجیب سی بھی لگ رہی ہوگی، نہ ایمان ایک حقیقت ہے، اس کا مرتبہ بھی ایک ہی مرتبہ ہے۔ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ایمان کے مراتب کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک مثال کے ساتھ اگر عرض کرنا چاہوں،
ضرور
ملموس مثال ہے۔ مثلا آپ فرض کریں آپ کو یہاں سے جانا ہے تہران، یا کوئی شہر جو آپ سے مثلا 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آپ کو وہاں تک جانا ہے، اور فرض کریں کہ 100 200 300 آدمی حرکت کر کے اس شہر کی طرف جا رہا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو شہر کے قریب ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اسی سفر کے اندر 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، اور کوئی مثلا فرض کریں 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ اب یہاں پہ یوں نہیں ہے کہ جس شہر کی طرف جا رہے ہیں وہ شہر متعدد ہو گئے ہیں، وہ شہر ایک ہی شہر ہے،
بالکل
اس شہر تک جانے والے مختلف ہیں۔ بعض اس شہر کے اندر پہنچ چکے ہیں، بعض اس سے تھوڑا سا قریب ہیں، بعض دور ہیں، اور بعض بہت ہی دور ہیں، اور بعض اصل اس کی طرف حرکت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بس یہ مراتب ان جانے والوں کے لیے ہیں کہ کون کس مرتبے پہ کھڑا ہے،
بالکل
قرب اور بعد کے اعتبار سے، نزدیکی اور دوری کے اعتبار سے، یعنی کون کتنا نزدیک ہے۔ وَإِلَّا ایمان ایک ہی مرتبہ ہے۔ اب یہ جو ایمان کی طرف گامزن ہے اور ایمان کی نورانیت اپنے دل میں اپنانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اپنا مانوی سفر کتنا طے کیا ہے؟ اگر انہوں نے وہ سارا مکمل سفر طے کر لیا ہے، طے کرنے کے بعد یہ حقیقت ایمان سے آراستہ ہو گئے، تو یہاں پہ کہا جاتا ہے دسویں درجے پہ، یعنی گویا کہ فرض کریں کہ 9 قسم کے افراد ہیں، یا فرض کریں 10 قسم کے افراد ہیں جو حال حرکت میں ہیں، جا رہے ہیں ایمان کی طرف۔ پہلے مرتبہ کا انسان کیا ہے؟ جو ابھی پہلی منزل میں اس نے اسلام پہ قدم رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس نے ابھی یہ نیت کی ہے کہ آج کے بعد ہم دین پہ عمل کریں گے،
بالکل نماز پڑھیں گے،
نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ خوب، یہ ایک مرتبہ ہے۔ یہ ابھی کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ ایمان اور اس کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی ابھی تک اس نے اس فاصلے کو کم نہیں کیا ہے۔ تیسرا آدمی ہے، وہ کہتا ہے نماز روزہ ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں جہنم کا مسئلہ نہیں، ہمیں جنت مل جائے لالچ کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک مرتبہ ہے، یہ ابھی تھوڑا سا قریب ہو رہا ہے۔ ایک ایسا انسان آتا ہے، وہ کہتا ہے نا ہمیں جہنم کے عذاب کا بھی مسئلہ نہیں ہے، جنت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں، دین پہ عمل کر رہے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ یہ مقام رضوان میں ایمان کے زیادہ قریب ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا ہمیں رضوان اور یہ ساری چیزیں نا، وہ جس طرح کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کا معروف جملہ جو واقعاً انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، امام کیا فرماتے ہیں؟ ترکت الخلق طرا فی ہواک و ایتمت الاولاد لکی اراک۔ حسین کا مقام یہ ہے، خدا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، الہی ترکت الخلق طرا، میں نے پوری کائنات کو چھوڑ دیا ہے، اور پوری کائنات میں کیا ہے؟ جنت بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں، مقام رضوان بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ حسین کا مقام یہ ہے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، کس لیے؟ فی ہواک، تیری محبت میں، تیری چاہت میں۔ وہ ایک یہ مقام ہے، وَأَيْتَمْتُ الْأَوْلَادِ، میں نے اپنی اولاد کو بھی یتیم کر دیا، کیوں؟ لِكَيْ اَرَاك، تاکہ تیرا دیدار ہو سکے۔ ایک یہ حرکت ہے جو کر رہے ہیں، اور ایک اس ہمارے جیسے جاہل اور نادان لوگوں کی ہے کہ جو ابھی اول ہے، راہ میں ہے، ابھی راستے کے شروع میں ہے۔ بس یہ مراتب چلنے والوں کی نسبت سے تقسیم کیے گئے ہیں کہ کوئی پہلے مرتبے میں ہے، کوئی دوسرے مرتبے میں ہے، کوئی تیسرے مرتبے میں۔ ایمان کے مراتب نہیں ہیں، ایمان کا ایک ہی مرتبہ ہے۔ ایمان اس ایک حقیقت کے ساتھ موجود ہے، اس تک پہنچنے کے لیے مختلف سٹیپ ہیں، مختلف مقامات ہیں، پہلا مقام، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور جتنا آگے چلتا جائے گا اتنا ہی حقیقت ایمان کے زیادہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہ ایک غلط فہمی دور ہوگی کہ مراتب ایمان کے نہیں ہیں، مراتب ان چلنے والوں کے ہیں کہ جو ایمان کی طرف گامزن ہیں۔ کوئی ابھی راستے کے شروع میں ہے، کسی نے تھوڑا سا راستہ طے کیا ہے، اور کوئی بیچ میں ہے، اور کوئی نزدیک ہے، اور کوئی حقیقت ایمان میں پہنچ چکا ہے۔ اور واقعاً یہ ہے کہ جو حقیقت ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے اس کی علامت کیا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے کہ واقعی
یہ بہت ایسا یعنی سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر یہ جو ایمان کی ایک ایسی منزل ہوگی جہاں پہ ایمان کامل ہو جاتا ہے.
جی جی ایمان کامل ہو جاتا ہے
جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں, تو اس کامل ایمان کی پھر علامت ہے, کیا نشانی ہے,
کیسے پتہ چلے؟ مطلب دیکھیں جناب ابو ذر کے لیے یا جناب سلمان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب سلمان ایمان کے دسویں درجے پہ فائز ہیں. نہ, دسویں درجے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے ایمان ضعیف ہوتا ہے پھر کمزور ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے اور پھر بڑھتا ہے اور پھر... نہ, یہ انسان کی ترقی ہے جو بڑھ کر اس حقیقت سے منسلک ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر ہم علامت کے طور پہ دیکھنا چاہیں تو آیا واقعاً خالق کائنات نے کوئی علامت ذکر کی ہے کہ جس علامت سے آدمی یہ پہچان سکے کہ واقعاً یہ اب ایمان کی حقیقت سے مالا مال ہے؟ دیکھیں پہلے بھی عرض کیا ہے اور بار بار اس مطلب کو جو بیان کر رہا ہوں فقط اس لیے کہ مطلب ذہن نشین ہو جائے, وہ یہ کہ یقین, علم اور ایمان ان کا آپس میں ایک ارتباط ہے. اگر علم اور یقین کے مطابق عمل کیا تو ایمان کی حقیقت سے انسان ہمکنار ہو جائے گا, یعنی ایمان کی حقیقت کے ساتھ منسلک ہو جائے گا انسان. خوب, قرآن نے ذکر کیا علامت کے طور پہ, آخری پارے کی آیات میں سے ایک آیت ہے, لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. یعنی واقعاً علامت آج بھی موجود ہے, اگر ہم واقعاً اپنی زندگی کے اندر یا اپنے ارد گرد افراد کے اندر دیکھنا چاہیں, خداوند عالم نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیے, کہا کہ اگر تم علم و یقین پہ فائز ہو جاؤ, البتہ مراتب ہیں, پہلا مرتبہ یقین کا علم الیقین ہے, دوسرا مرتبہ عین الیقین, اور تیسرا ہے حق الیقین. پہلے مرتبے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر علم الیقین پہ فائز ہو جاؤ اور اسی علم الیقین کے مطابق عمل بھی کرو ایمان آ جائے گا. خوب, جب علم کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ایمان آئے گا نا.
بالکل,
اگر علم ہوا یقین ہوا اور اس کے مطابق عمل نہ کیا تو ایمان نہیں آئے گا. جس طرح کہ سورہ نمل کی آیت کی طرف بھی اشارہ کیا, یا بعض اور آیات بھی ہیں قرآن کے اندر, مثلا سورہ اسراء میں آیت نمبر 102 میں جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں قال لقد علمت, قال یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد علمت, تجھے یقین ہے تو جانتا ہے کیا, ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض, میں جو کچھ معجزے دکھا رہا ہوں تمہیں یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں, تمہیں اس بات کا یقین ہے, لیکن اس کے باوجود کیوں انکار کر رہے ہو, کیوں ایمان نہیں لا رہے ہو؟ چونکہ تمہاری ہوا و ہوس, اقتدار پرستی اور لوگوں پہ روب جمانا, اپنا اقتدار حکومت, اس کی خاطر تم اس پہ ایمان نہیں لا رہے ہو. بس اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم کے مطابق جب انسان عمل نہیں کرے گا مرحلہ ایمان میں نہیں آئے گا. خداوند عالم نے یہ ذکر کیا, لو تعلمون علم الیقین لترون الیقین, علامت ہمیں کہاں سے پتہ چلے کہ ہم واقعا حقیقت ایمان سے آراستہ ہو گئے ہیں یا نہیں, کہا اگر علم الیقین ہو اور اس علم الیقین کے مطابق عمل ہو اس رہتی دنیا میں, اسی دنیا کے اندر کیا ہے, لترون الیقین, جہنم کو دیکھ سکتے ہو. عجیب بات یہ ہے, اگر یہاں پہ کوئی یہ کہے بھائی اس سے مراد کیا ہے, قیامت کا دن ہے بھائی, قیامت کے دن جہنم کو دیکھ لیں گے. خوب, قیامت کے دن میں جہنم دیکھنا یوں نہیں ہے کہ بعض دیکھ سکتے ہوں اور بعض نہ دیکھ سکتے ہوں, وہاں تو سب دیکھیں گے,
سب دیکھیں گے, اس میں کوئی
وہاں پہ اگر والی بات نہیں ہے.
بالکل,
لہذا قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ لو تعلمون, اگر تم علم الیقین پہ آ جاؤ گے تو جہنم کو دیکھ سکتے ہو. یہ اگر کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہے, یہ اگر کے ساتھ یہی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اگر علم الیقین کے مطابق عمل ہوا ایمان کی دولت سے ہم کم کنار ہو جاؤ گے, اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس رہتی دنیا میں, اسی دنیا میں جہنم کو دیکھ سکتے ہو. لہذا آپ ان افراد کو جو صاحبان عمل ہیں اور صاحبان ایمان ہیں, ان کی آپ اگر سوانح حیات پہ غور و فکر کریں تو آپ کو ایسے افراد نظر آئیں گے کہ جو افراد کے باطن کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعاً کون اس وقت جہنم میں ہے اور کون اس وقت جنت میں ہے. یعنی اسی وقت ہم جو اپنے اعمال انجام دے رہے ہیں انہی اعمال کے ذریعے یا جنت میں ہیں یا جہنم میں. حقیقت ایمان کی علامت سے اگر آپ آشنا ہونا چاہتے ہیں تو اس مقام پہ آپ آ جائیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس چیز کو دیکھ سکیں, اور یہ ممکن ہے, محال نہیں ہے.
بالکل,
اور آئمہ طاہرین نے ذکر بھی کیا ہے, ایسے بے بہا واقعات ملتے ہیں کہ جس میں آئمہ طاہرین نے اس حقیقت کو برملا کیا ہے کہ انسان اس رہتی دنیا میں جنت اور جہنم کو دیکھ سکتا ہے. معروف صحابی پیغمبر اسلام کا, پیغمبر کی بس میں بیٹھنے والا اور صاحبان برادران اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور ہماری کتابوں میں موجود ہے. وہ آ کر پیغمبر اسلام کی بزم میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ اے رسول اللہ, میں آپ کی بزم میں بیٹھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بعض جہنم میں جل رہے ہیں اور بعض جنت کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ تم اہل یقین میں سے ہو اور کوشش کرو کہ اس سے آگے بڑھو, اس سے کہیں انحطاط کا شکار نہ ہو. بس اگر غیر معصوم اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے اور معصوم اس کی تصدیق کرتا ہے اور قرآن اس کو واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کی علامت کیا ہے, کہ اگر ہم واقعا ادنا علامت جہنم اور جنت کو اس وقت دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو جائے گا کہ ہم حقیقت ایمان سے
مالا مال ہیں. بہت بہت شکریہ ذاکر صاحب, اگر اجازت دے تو اگلا سوال بھی دیکھتے ہیں. ناظرین کرام آپ بھی ساتھ دیجیے, اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم اور آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں. اور یہ جو پروگرام آپ نشر کر رہے ہیں اس سے ہمیں بہت سارے اچھے معلومات حاصل ہو رہے ہیں. آج اسی عنوان کے تحت میں آپ کی خدمت میں سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کامل ایمان کی علامتیں کون کون سی ہیں.
ناظرین کرام بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پہ بہت ہی اہم سوال ہے جو ابھی اس برادر نے پوچھا ہے, دیکھتے ہیں کہ ہمارا مولانا یہاں پہ کیا جواب دیں گے. جی قبلہ, بہت ہی اہم سوال ہے کہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے کہ ہم ایمان کی منزل پہ ہیں اور ایمان کی راہ پہ گامزن ہیں یا نہیں.
بہت خوبصورت سوال ہے کہ یعنی واقعا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چل جائے, یا وہ کون سی ایسی صفات ہیں یا علامات ہیں جن کو اپنانے کے بعد انسان کو اطمینان ہو کہ ہم ایمان کی حقیقت کی طرف گامزن ہے اور دن بدن ہمارے ایمان میں اضافہ سے اضافہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث پاک میں یہ ارشاد ہوا ہے, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ لا یکمل عبد الایمان باللہ حتی یکون فیہ خمس خصال. اگر پانچ خصوصیات انسان کے اندر ہیں تو اس سے انسان کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ میں ایمان کامل کا حامل ہوں اور ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوں. وہ کون سی خصوصیات ہیں پانچ؟ فرماتے ہیں سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ التوکل علی اللہ, اللہ پہ بھروسہ کریں. اپنی جب مشکلات آتی ہیں تو ہم خدا کا دامن چھوڑ کر ہر ایرے غیرے سے بالکل وابستہ ہو جاتے ہیں, لیکن خدا سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوتا. اور عجیب بات ہے, نہ فقط مشکلات میں, خوشی میں بھی انسان کو خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے. البتہ ایک توکل ایک الگ اخلاقی صفت ہے, بحث مکمل کی اس پہ ایک الگ گفتگو ہونی چاہیے کہ آج کے اس میں گنجائش نہیں ہے. فقط یہ کہ التوکل علی اللہ, اللہ پہ بھروسہ کریں مشکلات میں بھی, خوشی کے اوقات میں بھی, یعنی ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کریں. یعنی وہ ذمہ داری جو آپ کی اس کو انجام دیں, نتیجوں کو اللہ پہ چھوڑ دیں. توکل علی اللہ. دوسری کیا ہے جی؟ التفویض الی اللہ, دوسری علامت کہ اپنے تمام امور اللہ کے حوالے کر دیں. قرآن میں بھی ہے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور پیغمبر اسلام بھی اکثر اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ترغیب دلائی ہے امت کو کہ افوض امری الی اللہ, اپنے امور کو تفویض کر دو, سپرد کر دو اللہ کے. کیوں؟ ان اللہ بصیر بالعباد, سب کو جاننے والا ہے, بابصیر ہے. چونکہ بابصیر ہے, دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے, تم بھی نہ چھپاؤ, اللہ کے حوالے کر دو سب کچھ. دوسری صفت. تیسری صفت التسلیم لامر اللہ, اللہ کے اوامر کے سامنے تسلیم ہو جائے. اور یہ بہت بڑا مقام ہے اور یہ نہیں ہوتا. مثلا دیکھیں, فرض کریں قرآن میں بھی ہے کہ جب انسان کی خلقت ہوئی تو سورہ معارج کی آیات میں ان الانسان خلق ہلوا, انسان جلد باز خلق ہوا ہے, جلد ہر کام میں جلدی اس کو ہوتی نا, یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے اور تحمل سے کام نہیں لیتا. اذا مس الخیر منوعا و اذا مس الشر جزوعا الا المسلین, کہا جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے اس کو تو یہ منو بن جاتا ہے، مانے بن جاتا ہے، یعنی یہ روک لیتا ہے کہ یہ بھلائی مجھ تک رہے، مجھ سے آگے کسی تک نہ پہنچے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری روزمرہ زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی علم کی اصطلاح مل گئی تو انسان بخل سے کام لیتا ہے، اس کو نہ پتہ چلے۔ مال ملا ہے، راستے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، جو بھی ہو اگر یہ نہیں خرچ کر رہا ہے تو یہ منو ہے، اور اگر کوئی اس پہ آزمائش یا مصیبت آتی ہے، جزا فضا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، شور مچاتا ہے۔ کیوں شور مچاتے ہو؟ کا اس لیے کہ تم نمازی نہیں ہو۔ الا المصلین، نماز کا ایک اثر بیچ میں، اگرچہ ہم اس کو بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن لابلہ کلام میں آ جاتا ہے۔ کہا نمازی یوں نہیں ہے، نمازی جب خیر پہنچتی ہے عام کر دیتے ہیں سب کے لیے، جب مصیبت آتی ہے خاموش رہتے ہیں۔ التسلیم لامر اللہ، اللہ کے امر کے سامنے تسلیم رہتے ہیں۔ چوتھا مقام، الرضا لقضاء اللہ، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ اور واقعا یہ بہت سخت مقام ہے۔ آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کربلا سے لے کے شام، اور شام سے لے کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام سے پھر مدینہ، کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ آج کا انسان تصور کر کے روتا ہے، اور اس بی بی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، لیکن شکایت کا ایک جملہ بی بی کی زبان پہ آیا ہے؟ بلکہ کسی نے، دشمن نے تانا دیا، ارأیت اللہ، ارأیت سن اللہ فیک، دیکھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فوراً بی بی نے کہا اپنا منہ بند کرو، ما رأیت منہ الا جمیلا، میں نے زیبائی جمال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہاں مقام، الرضا لقضاء اللہ، اللہ کے قضاء پہ، فیصلے پہ راضی ہو جائے۔ چوتھی اور آخری صفر، آخری صفت، الصبر علی بلاء اللہ، اللہ کے امتحانات پہ صبر سے کام لینا۔ اگر یہ پانچ صفات انسان کے اندر موجود ہوں تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایمان کامل کا حامل ہوں، اور ایمان کامل کے ساتھ انسان اپنے کمال کی طرف گامزن ہے۔
بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ۔ اگر آپ اجازت دیں، چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو سمیٹیں، اور علم و ایمان کی چونکہ گفتگو ہو رہی ہے، ایمان بھی واضح ہوگا، ایمان کی نشانیاں اور علم کی بھی اسی طرح سے، اب کچھ بتائیے ہمیں کہ پھر آپس میں ان کا رابطہ اور تھوڑا بہت جو اس ان کے درمیان فرق پایا جاتا ہے اس کی طرف بھی۔
جی، خوبصورت جواب ہے، البتہ ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی ہو جائے گا۔ دیکھیں، علم اور ایمان، پہلے عرض کیا تھا کہ یوں نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو، ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے علم ہو ایمان نہ ہو، اور انسان کے کمال کا سبب کون سی چیزیں ملتی ہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ ہو، علم ہو اور ایمان بھی ہو۔ یوں نہیں ہے، علم تنہا بھی کافی نہیں ہے اور ایمان تنہا بھی کافی نہیں ہے۔ جس طرح روایات میں آیا ہے کہ عالم ہو اور عامل نہ ہو، یہ بھی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر ایک عامل ہے اور جاہل ہے، یہ دونوں نقصان دہ ہیں۔ یعنی نہ عابد جاہل ہوں اور نہ عالم بھی عمل ہوں، دونوں ایک ساتھ ہوں۔ جب دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو انسان کو یہ مرحلہ کمال تک لے کے جائیں گے، لیکن جب دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو آیا ان کے اندر کوئی ایسا فرق پایا جاتا ہے کہ جس سے انسان پہچان لے؟ متعدد فرق ہیں، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ سب کی طرف اشارہ کروں، ان بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، حقیقت علم کیا ہے؟ ہمیشہ راستے کو بتاتی ہے کہ آپ کا راستہ کیا ہے، اور ایمان کس کو بتاتا ہے؟ مقصد کو۔ اگر حقیقت ایمان ہوگی آپ مقصد پہ پہنچیں گے،
بالکل۔ انا للہ